इतना बड़ा सानहा जो हुआ है उसके बाद अगर कोई ये कहे कि सिक्योरिटी लैप्स नहीं था तो वो तो बिल्कुल गलत है। सिक्योरिटी लैप्स एक नहीं मुतअद्दद सिक्योरिटी लैप्सेस थे, जिनमें ये चीज भी सामने रहनी चाहिए कि एक दहशतगर्द अंदर आया और उनसे मुसाफा किया तो बगैर तलाशी के कैसे अंदर चला गया, और मौसूफ को बाकी वजीरों के बरअक्स बुलेट प्रूफ कार भी नहीं दी गई थी। अगरचि उनकी हलाकत तो कार की वजह से नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब है कि अगर कार पर भी हमला किया जाता तो दहशतगर्द कामयाब हो सकते थे। तो इतने अहम पोस्ट पे जो शख्स फायज था उसको क्यों फुल प्रोटेक्शन नहीं दी गई, तो उसमें यकीनी तौर पर पंजाब हुकूमत को जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि कल शुजा खानजादा मरहूम एक बड़े प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट आदमी थे, उनका पुराना इंटेलिजेंस का पस मंजर भी था, और ख्याल किया जाता है कि आर्मी ने खुद पंजाब हुकूमत से डिमांड किया था कि आप यहां हमें ऐसा आदमी दें जिसका तजर्बा भी हो और दहशतगर्दी के वाकया की रोकथाम भी कर सके और आर्मी का उसके साथ जो है इंटरक्शन निस्बतन बेहतर तौर पर हो सकेगा। तो इन सब चीजों को जहन में रखते हुए यानी इसको इंतहाई अफसोसनाक अमल ही करार दिया जाएगा कि क्यों फुल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया गया, यकीनन नहीं था। अब अगर कोई उसमें कितने भी तस्वे बहाए, ये तो एक फैक्ट है कि आर्मी चले गए, इतने 19 आदमी शहीद हो गए, और अब आप कहें कि सिक्योरिटी लैप्स नहीं था तो ये कोई अहमक आदमी कह सकता है। मतलब सिक्योरिटी लैप्सेस थे और बाद में उनकी जो हम जिम्मेदारी का तयन करेंगे तो उसमें कई चीजें गर्दश में है, और ज्यादातर ये है कि वो चूंकि मलक इसहाक जो जंगली ग्रुप था तो वो इनकी सरकर्दगी में इन्हीं के सरबराही में उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, तो जंगली ग्रुप जो है वो इनको किसी सूरत में जिंदा नहीं देखना चाहता था। एक और पहलू इसका ये है कि दहशतगर्द जो है वो जमीनी हकायक के मुताबिक तो अब ये हमले बहुत कम हो चुके हैं, पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग जानते हैं, और उनका जो घेरा सिमरते सिमरते बस चंद जगहों पे रह गया है, लेकिन उन्होंने ये जो हिट बैक किया है तो उन्होंने दरअसल ये पैगाम दिया है कि हम अभी तक घुटने टेकने को तैयार नहीं हैं और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे अपने दहशतगर्दी के मकासद हासिल करने के लिए। ये है इस वाक्य की अहमियत।
जी लेकिन किसी ग्रुप ने जहाँ तक हमारी मालूमात है अभी तक इस वाकये की जिम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की है। ब्रिगेडियर साहब, आप लश्करी जंगवी पर शक किया जा रहा है जिसका जिक्र आपने भी किया, लेकिन किसी ग्रुप ने बाकायदा जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, तो फिर इसके पीछे कौन हो सकता है आपके ख्याल में?
एक अफवाह गर्दश में ये है कि अहरार नामी कोई दहशतगर्दों का ग्रुप है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन ये मुसद्दिका इतला नहीं है, ये अभी हुकूमत ने इसकी तस्दीक नहीं की। और अगर वो नहीं है तो फिर जो ज्यादातर चांस है वो लश्कर जंगवी का ही हो सकता है, और एक रिमोट चांस ये भी हो सकता है कि मरहूम करण साहब के जो सियासी हरीफ थे उन्होंने किसी ग्रुप की सपोर्ट हासिल करके ये किया हो, लेकिन मैं इसको बहस की खातिर इसका जिक्र किया है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस वही हैं जिनका पहले मैंने जिक्र किया।
जी, अब इतलात आज की ये हैं ब्रिगेडियर साहब के नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा जो है वो भी दर्ज किया जा चुका है, बेनजीर भुट्टो मरहुमा का केस आपके सामने है, इसके अलावा एएनपी के बशीर बिलोर जो हैं उनके उनकी शहादत के बाद भी मुकदमा जो है इस तरह के नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था, तो ये बताइएगा कि अब इस शुजा मर्डर केस में आप क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
इसमें जनाब एक चीज जो खुशकुन ये है कि माजी के बरअक्स जो माजी करीब में जो कुछ वाकयात हुए दहशतगर्दी के, मसलन जो उधर सहूरा गोट में वाकया हुआ, कराची में वाकया हुआ, तो उन तक हमारी एजेंसियां और पुलिस ने रसाई हासिल कर ली और वो सारे मुल्जमान पकड़े गए। इसी तरह आर्मी पायलट स्कूल में जो वाकया हुआ उसके भी सारे दहशतगर्द जो थे जो उसमें मुलव्वस थे वो पकड़े गए। तो इसमें ये एक अच्छा पहलू है कि पुलिस की और इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो कारकर्दगी है वो यकीनन पहले से बेहतर हो चुकी है, लेकिन फिर एक सवाल वो रह जाता है कि अगर कारकर्दगी बहुत अच्छी होती तो इस वाकये का शायद पहले से सुराग लगाना भी मुमकिन हो जाता, और उसमें جو سر فہرست چیز جو خلا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ نکتا کا ایک ادارہ سینکشن ہو گیا, وہ 20 نکات کے بیچ میں ایک مشہور نقطہ تھا, اہم نقطہ تھا, اس کے بعد نہ وہ ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا, نہ اس کو فنڈ لاک ہوئے, نہ اس کا کوئی سٹرکچر بنا. تو اس طرح بعض اسکیمیں یا بعض اچھے اہم اقدامات صرف کاغذ تک محدود رہے ہیں اور
عمل درآمد اس پہ نہ ہو سکا. بالکل عارف جمال صاحب, آپ کو ہم لانا چاہیں گے. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف بھرپور آواز جو ہے وہ اٹھائی, لیکن بعض پر الزامات جو ہیں وہ اس کے برعکس بھی ہیں. یہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ صاحب جو ہیں, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی کیا کامیابیاں رہی ہیں؟
ان کی کامیابیوں کا ذکر اکیلے تو ہو نہیں سکتا, حکومت کی یا پاکستان کی افواج کی کامیابیوں کا ذکر ہو سکتا ہے, مگر میرا خیال یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں میں کچھ مہینوں میں جو دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی تھی, اس کے محرکات پاکستان کی کاروائیوں سے کم اور افغانستان کی اور کشمیر کی سچویشن سے زیادہ ہے. پاکستان کے جو مجاہدین پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے ان کو افغانستان میں کافی سپیس مل گئی اور وہ وہاں پر زیادہ بزی ہو گئے, مگر اس کا اور یہی حال کشمیر میں بھی ہے, کچھ لوگ کشمیر میں چلے گئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں ان کی کاروائیاں ختم ہو جائیں گی. ان کا انفراسٹرکچر بالکل قائم و دائم ہے اور وہ بالکل اسی طرح فنڈ ریز کر رہے ہیں, اسی طرح ریکروٹ کر رہے ہیں. صرف یہ ہوا کہ جب کاروائیاں شروع ہی دہشت گردوں کے خلاف تو انہوں نے یہ مناسب جانا کہ لڑنے کی بجائے اس دفعہ اپنا پیچھے چلے جائیں تاکہ ان کا زیادہ نقصان نہ ہو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال میں جو کاروائی ہوئیں خاص طور پر ضرب عضب کے بعد, اس کے نتیجے میں کوئی ایسے اچھے ریزلٹ ہمیں سامنے نہیں آئے ٹینجیبل, جس سے کہا جائے کہ اتنے بڑے بڑے دہشت گرد ہم نے مارے گئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا. ایک مقابلے میں ملک صاحب کو مارا گیا, مگر وہ بھی کوئی اس حوالے سے کامیابی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا نہ صرف کی حکومت کی طرف سے بلکہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے کہ انہوں نے دہشت گردی چھوڑ دی ہے اور انہوں نے لشکر جھنگوی کو بھی چھوڑ دیا ہے, اور اب وہ میرا خیال ہے کہ اہل سنت والجماعت جو کہ سپاہ صحابہ کی ری انکارنیشن ہے اس کے وہ نمبر 2 بن چکے تھے.
جی
مگر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آج کل ہر بندہ جو اٹھتا ہے وہ لشکر جھنگوی کو کیوں بلیم کر رہا ہے. اگر انہوں نے لشکر جھنگوی چھوڑ دی تھی تو لشکر جھنگوی کو ریونج لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا نہیں ذاتی طور پر خیال, جو پیٹرن میں اسٹڈی کر رہا ہوں, کہ یہ ریونج تھا ملک کے ساتھ کا. یہ میرا خیال ہے کہ ایک جو پہلے سے کاروائی چل رہی تھی دہشت گردوں کی اس کا ہی ایک تسلسل ہے, جو کہ ایک ہمارے دہشت گرد جو اسلامک اسٹیٹ میں ایوالو ہو رہے ہیں یہ ان کی کاروائی لگ رہی ہے.
اوکے, آپ کا کہنا ہے کہ داعش جو ہے وہ اس واقعے کے پیچھے ہو سکتا ہے. جی اس وقت ہم پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کچھ کالرز ہیں کافی دیر سے, ان کو ہم سنتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے اس واقعے سے متعلق. لنڈی کوتل سے گل میر صاحب, جی السلام علیکم.
جی میرا مہمان سے یہ سوال ہے کہ اب موجود مطلب شہید کی موت سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دہشت گردوں کا جو مین لیڈر ہے یعنی جو نرسری ہے وہ پنجاب میں ہے. آخر حکومت کب تک ان لوگوں پہ جو ہے نا ہاتھ ڈالنے سے گریز کرے گی؟ جب اس طرح کی قیمتی لوگ ضائع ہو رہے ہیں جس طرح پہلے خیبر پختونخوا میں اور اب پنجاب میں, آخر حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ وہ براہ راست ٹکرانے سے ڈرتے ہیں؟ تھینک یو جی.
جی بہت شکریہ, بہت اہم کوسچن آپ نے اٹھایا ہے. ملک نائب ہے کوہار سے, جی ملک نائب صاحب السلام علیکم, سوال آپ کا.
وعلیکم السلام. بی بی میرا بریگیڈیئر صاحب سے بھی سلام اور عرض یہ کہ ملک اسحاق صاحب کو جس وقت حکومت نے قتل کر دیا, کیا ان کو یہ سوچ نہیں آیا تھا کہ ہم اپنے افسران یا اس قسم کی وزیروں کی حفاظت کریں گے, یا حکومت کی کوتاہی تھی یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کمزوری. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پنجاب میں دہشت گردی کی شروعات ہو گئی یا اس پر حکومت پنجاب قابو پا لے گا, کیونکہ اور کوئی اس یہی انگلی اٹھاتی تھی کہ ان کی جڑیں جو ہیں پنجاب میں, باقی خیبر پختونخوا میں یا قبیل علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, مگر ان کے سب کے سب جال جو ہیں وہ پنجاب میں. ابھی بھی وہ پنجاب میں خلاف کاروائی کریں گے یا نہیں؟ بڑی مہربانی.
اوکے, ایک اور کالر ہیں اٹک سے, میاں اکرم صاحب. جی السلام علیکم میاں اکرم صاحب.
محمد اکرم اٹک شاہ سر عرض کر رہا ہوں. شجاع خانزادہ صاحب کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, آمین. وہ میرے اٹک سے تھوڑے فاصلے پر تھے, وہ بڑی مقصد پوسٹ پہ تھے. یہ جو لوگ یہ گارڈ نہیں لیتے نا, یہ بڑی غلطی کرتے ہیں. لوگوں کو پولیس اور ساتھ فوج کی گارڈ دینا چاہیے اور ڈیٹیکٹر دینا چاہیے. جو بارود کے اندر داخل ہوتا ہے ڈیٹیکٹر بجنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ڈیٹیکٹر نے کیوں نہیں انفارمیشن دی؟ یہ حکومت کو خاص خیال رکھنا چاہیے.
تھینک یو ویری مچ. جی, اور اس پروگرام کے سیگمنٹ کے لاسٹ کالر کو بھی سنتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟
السلام علیکم سر.
جی السلام علیکم, راول پنڈی سے, نام بتائیے اپنا.
محمود حسین, راول پنڈی کلر سیدن سے بات کر رہا ہوں سر.
جی سر. جی
سر, آپ کے مہمان سے میرا سوال ہے کہ ایک سکوٹی لگا, دوسری بات ہے سکوٹی بےچارے اتنا باضابطہ عظیم مرواز ہے کہ پیچھے کون اس کا کام کرے گا؟ تھینک یو.
جی بہت شکریہ آپ کا. یہ بریگیڈیئر صاحب, آپ سے اگر ہم یہ سوال پوچھیں, ہمارے کالرز کو آپ نے سنا, ان کا یہ کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو نظریہ ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے, شہری علاقوں سے کہا جاتا ہے آیا ہے, اور زیادہ تر صوبہ پنجاب جو ہے اس کا نام لیا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر ارشد وحید جو تھے وہ فاٹا کہاں سے انہوں نے موو کیا تھا, کرنل امام مرحوم جو ہیں ان کی مثال دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو افغان طالبان کا جو اخبار تھا ضرب مومن, وہ کہاں سے چپتا تھا, یہ بھی سب کو معلوم ہے. فاٹا میں آپریشن کرنا اور شہری علاقوں میں جو سلیپنگ سیلز ہیں ان کو کچھ نہ کہنا, ان کے خلاف کارروائی نہ کرنا, اس کی کیا وجوہات ہے, اور کیا اس واقعے کے بعد اب آپ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ شہری علاقوں میں بھی ایسے آپریشنز کیے جائیں گے؟
اصل میں شہناز, آپ کا جو سوال ہے یہ پریزمپٹیو ہے, آپ نے ایک مفروضے کے اوپر اس کو بیس کیا ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ فرنٹیئر میں خاص طور کے اوپر جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہیں ان کی فریکوینسی کیا تھی, کہ پشاور شہر کے اندر موو کرنا بھی ممکن نہیں رہا ہوا تھا, میں اس کا ذاتی شاہد ہوں. اب وہ بے تحاشا اس میں بہتری آ چکی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ کشمیر چلے گئے یا فلاں جگہ چلے گئے, تو اس لیے وہ واقعی پکڑے گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں یا کونے کھدروں میں چھپے ہوئے ہیں. اب جہاں تک سوال ہے کہ شہری علاقوں میں اس کاروائی کا, تو اگر کراچی میں ہو رہی ہے اور وہاں پہ بھی دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب جو ہے اس کو استثناء حاصل ہے.
یہ فوجی دعوے جو آئے روز کیے جاتے ہیں کہ اتنے ہزاروں جو ہیں وہ مارے گئے ہیں فاٹا میں, خاص طور پر شمالی وزیرستان میں, اتنوں نے سرنڈر کیا, اتنے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, تو فاٹا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شوال کا علاقہ واحد وہ علاقہ ہے جہاں پہ دہشت گرد موجود ہے, باقی علاقہ جو ہے وہ صاف کیا جا چکا ہے, تو پھر یہ دہشت گرد جو ہیں یہ کہاں سے آئیں؟ اس کے باوجود یہ واقعات جو ہو رہے ہیں شہری علاقوں میں, تو اس کے پیچھے کون ہے پھر؟
یقینی طور پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وجود بالکل ختم ہو گیا یا پلا کم ہو چکا ہے. صرف یہ کہا گیا کہ یہاں سے جو لوگ جا کے کنسنٹریٹ کر گئے تھے فاٹا میں اور شمالی ایریاز میں, ان کا بیشتر حد تک صفایا ہو چکا ہے, لیکن جو لوگ وہاں سے مفرور ہو کے یہاں پناہ گزین ہو گئے ہیں ریموٹ ایریاز میں, یا یہاں پہ ان کو مالی وسائل وغیرہ فراہم کیے جا رہے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کے خلاف ایکشن نہ ہو, یقیناً. لیکن انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنا کام برابر کر رہی ہے اور ان کے ٹھکانوں کی فلشنگ شروع ہے. دیکھو, اس بڑے پیمانے پر ظاہر ہے شہر میں نہ تو آپ گولہ باری کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ہوائی حملے کر سکتے ہیں, یہاں ذرا محتاط آپریشن کرنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ کو میڈیا میں ان کی بڑی بڑی خبریں نہیں آتی, جیسے کہ ہم فاٹا میں یا این ڈبلیو ایس کے بھی باقی علاقوں میں سنتے تھے. یہ ہے جی میرا سوال جو میں سمجھ میں.
جی عارف جمال صاحب, آپ کہاں تک ہمارے کالرز ان سے ایگری کرتے ہیں جو پوائنٹس وہ اٹھا رہے ہیں کہ محفوظ پناہ گاہیں کیا صرف فاٹا میں ہیں یا کہیں اور بھی ہیں, اور فاٹا میں جو ہمیں نظریہ نظر آ رہا ہے کسی حد تک خیبر پختونخوا میں اور جنوبی پنجاب میں بھی, اس کے علمبردار جو ہیں وہ آپ کے خیال میں کون ہیں؟
جی یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور اس پر میں نے ایک اچھا خاصا مونوگراف بھی لکھا ہوا ہے, اور میری ریسرچ میں بالکل یہی شو کرتی ہے کہ جہاد کا جو یا اسلامک ٹیررزم کا جو منبع ہے وہ پنجاب ہے, نہ کہ صوبہ خیبر پختونخوا یا کوئی اور. سب سے زیادہ جو پروپورشنلی ٹیررسٹ ہیں وہ پنجاب میں ہیں, اور وہ دنیا بھر میں جا کے زیادہ کاروائیاں کرتے ہیں. پنجاب کو انہوں نے اس وقت تک رکھا ہوا ہے کہ اس میں وہ بنائیں, دعویٰ کا کام کریں اور لوگوں کو ریکروٹ کریں اور فنڈ ریز کریں. جتنی بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں یا تو ان کے ہیڈ کوارٹرز پنجاب میں ہیں, اور صرف یہ جنوبی شمالی پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سینٹرل پنجاب میں بھی اسی طرح ہے, بلکہ سینٹرل پنجاب میں میرے خیال میں زیادہ ہیں, اور جنوبی میں بھی ہیں اور شمالی پنجاب میں بھی ہیں.
جی بریگیڈیئر صاحب, آپ کی نظر میں پی ایم ایل نون کی جو وہ ہے حکومت ہے پنجاب میں, ان کو مزید کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ شروع میں جو آپ نے گفتگو کی اس سے یہ لگ رہا تھا, یہ تاثر ہمیں ملا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پنجاب کی جو صوبائی حکومت ہے اس میں ان کی کوتاہی جو ہے وہ تھی, تو مزید کیا کرنا ہوگا پی ایم ایل نون کو پنجاب میں؟
ظاہر ہے کہ یہ سوال صرف پنجاب کا یا فرنٹیئر کا یا کسی خاص صوبے کا نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا سوال ہے. اور ہمارے دوست نے جو بھی فرمایا میں ان سے صرف جزوی اتفاق کر سکتا ہوں, کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سارے بڑے بڑے گھر صرف پنجاب میں ہیں, تو اس کے لیے کوئی ان کے پاس اتھینٹک پروف یا سند نہیں ہے. یہ البتہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ہیں, لیکن پنجاب میں ہی ہیں اگر کہیں گے تو میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. تو ظاہر ہے کہ پنجاب میں اگر ہیں جو میں بھی کہہ رہا ہوں ہیں, تو ان کے خلاف بھی حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ شہری علاقوں میں اس طرح کا ایکشن ممکن نہیں ہے جیسا کہ پہاڑوں میں یا کھلے علاقوں میں ہو سکتا ہے, یہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے کا امکان ہوتا ہے, اور اس کے لیے انٹیلیجنس کی مزید اس کو اسٹرانگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, زیادہ فنڈز الوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ حکومت کی کنسنٹریٹڈ ایفرٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اس سے پہلو تہی کر سکتی ہے. پاکستان کا فیوچر جب سامنے ہے تو یہ ان کو کرنا ہی ہوگا, چاہے وہ انہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو, یہ ایک بلا وجہ کی بحث ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے کہ فوج کو جو ٹارگٹ دیا ہوا ہے اور اس میں حکومت ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے, پبلک سپورٹ کر رہی ہے, تو کوئی وجہ نہیں کہ چاہے جنوبی پنجاب ہو یا سینٹرل پنجاب ہو یا سدرن پنجاب ہو اس میں ایکشن نہ ہو, صرف اس کے آپریشن کی نوعیت ذرا مختلف ہو جائے گی.
جی بہت شکریہ بریگیڈیئر حامد سعید صاحب آپ کا, ہماری طرف سے اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور عارف جمال صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں اس واقعے کے بعد کیا توقعات جو ہیں وہ رکھی جا سکتی ہیں پی ایم ایل نون کی حکومت سے اور پاکستانی فوج سے؟
دیکھیے جب تک ایک پیراڈائم شفٹ نہیں آئے گی یہ ٹیررزم کا مسئلہ جاری رہے گا, جب تک ہم پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈتا رہے گا, کشمیر کو آزاد کرانے کی کوشش کرتا رہے گا, یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا, اس میں اتار جو ہے وہ آتا رہتا ہے. اور ہم نے پچھلے تین چار دہائیوں میں دیکھا ہے کبھی یہ اوپر چلا جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے پھر نیچے چلا جاتا ہے پھر اوپر چلا جاتا ہے. لیکن جہاں تک وہ بریگیڈیئر صاحب نے ایک چھوٹی سی بات کی کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, میں بڑا مختصر ایک بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ دہشت گردی کو پنجاب میں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. میں اصل بات یہ ہے کہ کیا کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گرد نہیں ہے, اس ڈیفینیشن پر جب تک اتفاق نہ ہو اس وقت تک یہ نہیں فیصلہ ہو سکتا کہ دہشت گرد کہاں ہے. پنجاب میں جماعت الدعویٰ ایک بہت بڑی دہشت گرد تنظیم ہے میری نظر میں, شاید دوسروں کی نظر میں نہ ہو. 90 کی دہائی میں جو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم تھی اس
تھا، 10,000 اس کے ممبر تھے تقریباً، اس کا نام تھا حزب المجاہدین، وہ لاہور بیس تھی، لشکر جھنگری پنجاب بیسڈ ہے، سپاہ صحابہ پنجاب بیسڈ ہے، حرکت المجاہدین پنجاب بیسڈ ہے. آپ مجھے بتائیے تحریک پاکستان کے علاوہ جس میں پنجابیوں کی بہت زیادہ ڈومیننس تھی، اس کے علاوہ کون سا ایسا دہشت گروپ ہے جو پنجاب میں ہیڈ کوارٹرز نہیں رکھتا؟ تو یہ ڈیفینیشن پر مسئلہ ہے. ایک پنجابی ایک باعث بھی ہے، میں خود پنجابی ہوں اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ پنجابی کیسے سوچتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں. ایک تھوڑا سا باعث بھی ہے دوسروں کے بارے میں، پشتونز کے بارے میں یا سندھی اور بلوچوں کے بارے میں، اور یہی اسی کا نتیجہ ہے کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن پر اتفاق نہیں ہو پا رہا.
جی، آخری سوال آپ سے عارف جمال یہ کرنا چاہوں گی کہ امریکہ نے آج کل کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کی آج امریکہ نے اس واقعے کی تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی ہے، کیا مدد اصل میں امریکہ جو ہے وہ کر سکتا ہے پاکستان کی؟
پاکستان کی تو ایک ہی مدد کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اپنی سٹیٹ آف ڈینائبلٹی سے نکلے اور اس کے بارے میں سیریسلی سوچیں. میرا نہیں خیال کہ امریکہ کوئی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان خود اس وقت اپنی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے.
جی، بہت شکریہ آپ کا عارف جمال، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. اور سامعین، پاک افغان امور کے ماہر سمیع یوسفزئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں ایک امریکی جنرل ویلسن کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے آج افغانستان کے حوالے سے، اس کا ہم تجزیہ کریں گے. لیکن اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے ایک مختصر سی بریک لینی ہے. اسٹے ود اس، بریک کے بعد آ کے دوبارہ گفتگو کا آغاز ہوگا.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.
سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. اور سمیع یوسفزئی صاحب، جنرل ویلسن کا جو سٹیٹمنٹ ہے کافی اہم ہے. ایک تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اب افغانستان میں حالات جو ہیں وہ کچھ مختلف ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ طالبان اور داعش کے مابین شدید لڑائی اس وقت ہو رہی ہے ان علاقوں میں جو پاکستانی سرحد کے قریب ہیں. ان علاقوں کی اب اگر نشاندہی کریں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ داعش کا اثر و رسوخ اگر یوں بڑھتا ہے افغانستان میں، تو امریکہ کی جو پالیسی ہے، ان کی جو اسٹریٹجی ہے افغانستان سے انخلا کے بارے میں، وہ متاثر ہو سکتی ہے، اس پہ اثرات ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو مزید اگر آپ ہمارے سامعین کے لیے ایکسپلین کریں پلیز.
جی بالکل، امریکنز نے اور نیٹو افواج نے افغانستان سے انخلا کے بعد، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے ایک پراپر افغان آرمی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور وہ جو افغانستان کی سیکورٹی کے مسائل ہے وہ حل کر دیں گے، اور طالبان پر اگر پوری طرح قابو نہیں پائیں گے، تھوڑا سا اس کے جو افغانستان کے جو فورسز ہیں ان کے تعداد کے مطابق طالبان کو زیادہ تر علاقوں سے یا باہر نکال دیں گے یا ان کو اپنے پریشر میں رکھیں گے. لیکن اب لگتا ہے کہ جو امریکن کا جو انہوں نے ایک ابعاد بنائی تھی، اس کے مختلف رزلٹ آ رہی ہے. افغانستان کے سسٹم سیاسی طور پر بڑا کمزور ہے، اور سیکورٹی فورسز بھی ان جو امریکن کی خواہشات تھی یا وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایک مضبوط آرمی ہو، اس لیے مضبوط نہیں ہے، اور کافی علاقوں میں طالبان کے خلاف انہوں نے بڑی کارروائی کی, اس کے علاوہ داعش بھی افغانستان میں ابھر کر سامنے آ رہی ہے, تو اسے لگتا ہے کہ امریکن اب وہ ہچکچاہٹ کا احساس کر رہی ہے کہ اگر وہ پوری طرح افغانستان سے نکلتے ہیں تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. کل ہی برٹش فورسز نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کے اسپیشل فورسز افغانستان میں واپس جائیں گے اور مختلف اوقات پر جب ان کو ضرورت ہو تو آپریشن کریں گے. اب لگتا ہے کہ امریکن بھی یہی سوچ رہے کہ وہ شاید افغانستان سے جو ٹائم فریم ان کے ذہن میں 2016 تک اس وقت تک نہ جائے. اس کا صورتحال کا اس کا ڈائریکٹ صورت تعلق افغانستان کی موجودہ سیکورٹی صورتحال سے ہے, اور اس میں دن بدن طالبان کے حملوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف داعش کے جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ علاقوں میں طالبان سے بھی سرپیکار ہے اور افغان حکومت کے ساتھ بھی لڑ رہی ہے. اس وقت داعش کا ایک بہت بڑا میرا خیال نہیں کہ بہت بڑا مضبوط سسٹم یا ان کا ایک بزنس افغانستان میں ہے, لیکن ایک معمولی سی علاقوں میں ان کا اثر رسوخ ہے. یہ افغانستان اور پاکستان کے خیبر ایجنسی اور اورگزے ایجنسی کے اس پار جو افغانستان کے علاقے ہے جس کے سابقہ طور اب ہو رہا تھا, یا جلال آباد کے نزدیک کچھ علاقوں میں, یا کنڑ کچھ علاقوں میں جہاں پر افغانستان کے اہل حدیث یا وہابی مکتب فکر سے جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر ان کا نفوذ اور انفلوئنس ہے, اور کچھ علاقوں میں وہ طالبان کے خلاف بھی لڑی ہے. لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ داعش ایک بہت بڑی ایک مضبوط قوت ہے. اس وقت بھی طالبان ہی ایک ایسا قوت ہے جو ایک مضبوط قوت ہے, لیکن بہرحال مستقبل میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اگر طالبان کے امیر کے فوتگی کے بعد طالبان کے اندر بھی اختلافات ابھر کر سامنے آ رہی ہے, کچھ ہارڈ لائنر طالبان شاید وہ داعش کی طرف بھی جانے کا سوچ رہے ہیں, لیکن بہرحال افغانستان کا صورتحال بالکل وہ نہیں ہے جو امریکہ چاہتے تھے یا افغان حکومت چاہتے تھے یا افغانستان کے لیبر چاہتے تھے کہ وہاں پر امن ہو اور وہاں سے جو شرپسند ہے یا لڑائی جو کرنے والے لوگ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے. لگتا ہے کہ افغانستان ایک خطرناک سمت جا رہی ہے, اور داعش افغانستان کے شمالی حصے میں بھی تھوڑی بہت موجود ہے. وہاں پر جو لمحہ فکریہ ہے وہ سینٹرل ایشیا اور چائنیز بارڈر کے ساتھ ہے. چائنیز بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں افغانستان کے علاقوں سے یہ داعش کے جو شمالی افغانستان میں لوگ ہیں اس طرف نہ آ جائے, اور سینٹرل ایشیا کے جو سابقہ سوویت یونین کے جو ممالک ہیں وہ بھی اس کے کنسرن ہے کہ اس طرف یہ لوگ نہ جائے. تو بہرحال اس وقت داعش کے جو لوگ ہیں شمالی افغانستان میں بھی ہے, جنوبی افغانستان میں بھی ہے, لیکن اتنی مضبوط نہیں ہے. لیکن بہرحال اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ داعش کا ایک بہت اشد ضرورت ہے کہ وہ افغانستان میں کارروائی کرے. وہ اس پر نظر ہے افغانستان کے اوپر, لیکن اس وقت کوئی ارجنٹ ان کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ افغانستان میں وہ ایکٹیو ہو جائے. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں اگر داعش کی طرف سے پیسے اور فنڈ افغانستان کی طرف آ جاتا ہے تو میرے خیال میں جو اس وقت کمزور ڈانچہ ہے داعش کا افغانستان میں وہ مضبوط بھی ہو سکتا ہے, وہ آگے بھی جا سکتے ہیں.
لیکن سمیع یوسفزئی صاحب, ایک سوال یہ بھی پھر ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو طالبان اور داعش جو ہیں یہ دونوں افغانستان کی جو حکومت ہے اور امریکہ ان کے مشترکہ دشمن ہیں, اور یہ دونوں گروپ اگر آپس میں لڑتے ہیں افغانستان میں تو امریکہ اور افغان حکومت ان کو کیوں پریشان ہونا چاہیے؟ تشویش ان کو کس بات کی ہے؟
ٹھیک ہے نا, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اپنا ایک ایسا اگریمنٹ کیا ہو کہ وہ صرف اپنے درمیان میں لڑیں گے, افغان حکومت کے خلاف نہیں لڑیں گے. جن علاقوں پہ طالبان کا کنٹرول ہے وہاں پر بھی لوکل لوگوں کو کافی پریشانی آئی ہے. ابھی جو ویڈیو آیا ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ داعش کے کچھ لوگ, شنواری ٹرائب کے کچھ لوگوں کو جو پہلے جب وہاں پر طالبان تھے تو ان کی حمایتی تھی, اس کے بعد جب داعش نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر دیا ان کی حمایتی ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے حمایت چھوڑ دی تو انہوں کو بموں سے اڑا دیا گیا. تو ظاہر بات ہے حکومت کا ریٹ تو یہی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو سیکورٹی فراہم کرے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک جگہ پر داعش اور طالبان لڑ رہی ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ افغان فورسز کے خلاف نہیں لڑیں گے اور امریکن فورسز کے جو موجودگی ہے ان کے خلاف نہیں لڑیں گے. تو حکومت کا ریٹ تو چیلنج ہوگا, چاہے داعش ہو چاہے طالبان ہو, لیکن کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو چھوڑنا چاہیے, جس طرح کے سیریا میں آئس اور القاعدہ کے کچھ النصر لوگ لڑ رہی ہے تو وہاں پر بھی اس طرح صورتحال بن جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان میں داعش اتنے زور پکڑ جائیں گے کہ وہ طالبان کو شکست دیں گے, اور پھر بھی داعش کو طالبان کی موجودگی میں اور افغان حکومت اور امریکن کے جو تھوڑا سا جو پریزنس ہے اس کی موجودگی میں ان کے آگے جانا شاید مشکل نہ ہو. لیکن بہرحال یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس فنڈز آتے ہیں کہ نہیں آتے. اگر ان کے پاس فنڈ آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر وہ آگے جا سکتے ہیں.
اوکے سمیع یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ رہیے, کچھ کالرز ہیں اگر وہ آپ سے سوال کرنا چاہیں. کلیم اللہ نیازی ہیں میاں والی سے. جی السلام علیکم کلیم اللہ نیازی صاحب.
جی بول رہا ہوں جی.
جی
میں نے ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ سکائپ پر کال کیوں اٹینڈ نہیں ہوتی, دوسرا یہ ہے کہ انصار صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں انہوں نے حرکت الانصار کو, حزب المجاہدین کو, حزب المجاہدین کو بھی انہوں نے دہشت گرد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پنجاب بھیج دے. حالانکہ حرکت حزب المجاہدین کے امیر جو ہیں یوسف شاہ صلاح الدین کے نام سے مشہور ہیں, وہ کشمیری ہیں. اسی طرح حرکت المجاہدین کے بھی جو تھے وہ کشمیری تھے, فاروق کشمیری, کچھ افغانی تھے یا کچھ خیبر کے تھے, پنجاب کا کوئی بھی نہیں تھا. یہ سب پروپیگنڈا ہے, یہ تو ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے پنجاب میں ریوڑیاں بک رہی ہوں یا سبزی بک رہی ہوں, ایسے کیمپ کھلے ہوئے ہیں.
جی ان کا میرے خیال میں کہنا یہ تھا, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو نظریہ ہے, یہ سوچ جو ہے, یہ صوبہ پنجاب وہاں سے آتی رہی ہے, اور اس کے انہوں نے کچھ حوالے بھی دیے ہیں. بے حد شکریہ کلیم اللہ نیازی صاحب کال کرنے کا. نیکسٹ کالر ہیں کوہاٹ سے خان اکبر افریدی صاحب. ٹائم بہت کم ہے, ہم سب کالرز کو ٹائم دینا چاہ رہے ہیں. خان اکبر افریدی صاحب کوہاٹ سے, جی السلام علیکم. ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے شاید. مرید خان میاں والی سے. جی سر
السلام علیکم. سر دوست خیر سے یاد کر رہا ہوں. جناب یہ جو افغان روس جنگ کے بعد تو ملامور نے طالبان نے امن کر لیا تھا, اور یہ جو 9/11 کے بعد تورا بورا بنا دیا گیا ہے افغانستان کو, تو میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب اور پورا سرحد میں یہ مدرسوں کو ان لوگوں نے, حکومتوں نے, سعودی عرب نے, امریکہ نے سب کچھ دیا, سب کچھ ان کی امداد کی, اور ان کو ہمارے بچے ہیں یہ ان کو بنا کر لڑایا. جب یہ لڑا مسئلہ ختم ہو گیا تو پھر ان کو انعام و کرام دے کر اپنے ملکوں میں واپس کیا ہوتا نا, ان کو بے لگام چھوڑ دیا ہے. جب بے لگام چھوڑا تو پھر دہشت گردی تو ہوگی ملک میں.
ٹھیک, سوال آپ کا کوئی نہیں ہے, آپ کی یہ رائے تھی ہم نے سن لی. مرید خان بے حد شکریہ کال کرنے کا. کوہاٹ سے خان اکبر افریدی صاحب. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. السلام علیکم نفیسہ صاحبہ.
وعلیکم السلام. جی سوال کوئی ہے؟
سوال یہ ہے کہ امریکہ اور امریکہ کے جرنیلوں کو شاید آج پتہ چل گیا کہ افغانستان امریکہ کے گلے میں ایک ایسی ہڈی ہے جو نیچے نہ نیچے جاتی اور نہ نکلتی ہے. دیکھیں جس طریقے سے امریکہ نے غلطی کی تھی آج محسوس کر رہے ہیں. ابھی جو داعش ہے یا طالبان ہے وہ امریکہ کے دشمن ہے, کوئی بھی پارٹی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے پالیسی کی وجہ سے دشمنوں کو بڑھایا ہے, کم نہیں کیا ہے.
جی صرف امریکہ کی دشمن نہیں ہے, پاکستان میں جو دھماکے ہوتے ہیں اس کی ریسپانسبلٹی, ذمہ داریاں جو ہیں وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو طالبان قبول کرتے رہے ہیں, اور اب تو یہ جو کل کا واقعہ ہے, عارف جمال صاحب کا یہ بھی تجزیہ ہے کہ ان کی نظر میں اس کے پیچھے داعش جو ہے اس کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. سمیع یوسف زئی صاحب آپ سے میں آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر داعش کے اثر و رسوخ کی وجہ سے افغانستان میں امریکہ اپنی پالیسی میں تبدیلی لاتا ہے, اور 2016 کے بعد بھی وہ اپنی فوجوں کو وہاں رکھتا ہے, ٹوٹل انخلا جو ہے وہ افغانستان سے نہیں ہوتا, تو اس کا پھر افغانستان پر آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ اچھے اثرات پڑیں گے یا پھر برے اثرات ہوں گے؟
ہوں گے برے اثرات. ہوں گے برے اثرات یہ ہوں گے جو لوگ ابھی بھی افغان حکومت کے خلاف اس وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ وہاں پر امریکن فورسز ہے یا خارجی افواج ہے, یا جو ان کے قوم میں جو صلیبی افواج ہے وہ افغانستان میں موجود ہے, ان کے لیے ایک ریزن بن رہا تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ جوائن کرے اور افغان حکومت کے خلاف لڑے. لیکن مثبت یہ ہوں گے کہ امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے نفسیاتی طور پر افغان سیکورٹی فورسز کو ایک مثبت چیز ملیں گے. ان کا یہ خیال ہوگا کہ جب تک امریکی افواج افغانستان میں ہوں گے تو طالبان
شہروں پر قبضہ نہیں کر سکتے، کابل پہ قبضہ نہیں کر سکتے. افغان حکومت کا یہ خیال ہے کہ جب تک امریکی یا نیٹو افواج کی موجودگی افغانستان میں تھوڑا بہت صحیح، لیکن ان کی موجودگی کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا افغانستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوں گے، وہ پیسے دیں گے اور افغانستان کے اوپر ان کا ایک نظر ہوگا. تو میرے خیال میں اسے جس طرح میں نے کہا کہ دونوں اثرات دیں گے، نگیٹو اثرات بھی ہوں گے اور پازیٹیو اثرات بھی ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ امریکہ کی موجودگی اس وقت افغانوں کا یہ خیال ہے، اگر امریکہ ٹوٹل افغانستان کو چھوڑتا ہے یا افغانستان سے واپس چلے جاتے ہیں تو اس کا پھر یہ چانس بن سکتا ہے کہ طالبان شہروں پر بھی قبضہ کرے اور کابل کے لیے بھی ایک تھریٹ بن جائے. لیکن اب لگتا ہے کہ امریکہ افواج جو انخلا کے بعد بہت کم ملٹری آپریشن میں حصہ لیتے تھے، کبھی کبھی کبھار کچھ علاقوں میں بامبنگ کرتے تھے، اور بالخصوص جلال آباد کے نزدیک ڈرونز اٹیک میں بہت زیادہ پاکستانی اور داعش کے جو لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں. تو میرے خیال میں اب لگتا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف دوبارہ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے، ڈرون اٹیک کریں گے. تو اس سے یہ ہے کہ افغان نیشنل فورسز کو ایک حوصلہ ملیں گے، اور جہاں پر وہ ان کے خطرے کا احساس ہو تو وہ ایئر فورس استعمال کریں گے. اس وقت بھی افغان آرمی کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، اور جب بھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ باگرام سے جو 10,000 کے لگ بھگ امریکی افواج افغانستان میں موجود ہے ان کے ایئر فورس پر وہ زیادہ کام لیتے ہیں. اپنی طرف سے ابھی تک کوئی ایئر فورس نہیں ہے افغانستان کے، تو ایک بنیادی ضرورت ابھی بھی ہے افغان فورسز کے لیے.
بہت شکریہ سمیع یوسف زئی صاحب، تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین، آگے چل کر ہم پاکستان اور بھارت کا جو لائن آف کنٹرول ہے اس پہ کشیدگی کے جو حالیہ واقعات ہیں اس کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں اس پہ بھی بات ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہیے. کچھ دیر میں ہمیں خالد فاروقی صاحب پاکستان سے ویل نون تجزیہ نگار ہیں وہ جوائن کریں گے، جبکہ بھارت سے ہمارے ساتھ ہوں گے پرتاپ سمواشی صاحب. دونوں میں سے کوئی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں یہ انالسٹ ہمیں جوائن کریں. اس وقت ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے. لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نے.
سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے. اس وقت بھارت سے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے پرتاپ سموانشی جی نے، اور خالد فاروقی صاحب بھی بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور خالد فاروقی صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. یہ جو لائن آف کنٹرول پہ جی ان کی ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، پرتاپ جی یہ بتائیے گا کہ پاک بھارت لائن آف کنٹرول پہ جو حالیہ کشیدی کے واقعات ہیں اس کے آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، سب سے جو بات ہے، اگر آپ دیکھیں پچھلے دو دنوں میں 6 موتیں ہوئی ہیں انڈیا کے سائٹ سے، اور اگر آج تو ہم گلوبل زمانے میں رہ رہے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اسکائپ کے ذریعے میں آپ سے جڑا ہوں، گوگل کے ذریعے پوری دنیا کی خبریں یہاں وہاں لی دی جا سکتی ہیں، تو یہ دیکھا جا سکتا ہے. بار بار یہ پاکستان کی اور سے آتا ہے کہ یہ انڈیا کی اور سے زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں، अब हमारे लिए क्या है, हमारे पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में हम तो वो तस्वीरें देखते हैं जिन तस्वीरों में मरे हुए लोग हैं, जिन तस्वीरों में घायल लोग हैं। आज एजेंसी ने तमाम सारी तस्वीरें जारी की हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये इधर से लोगों के जाने जाएं या उधर से लोगों के जाने जाएं, तो जान जाना किसी की भी हो वो बहुत बुरी स्थिति है। और पाकिस्तान की ओर से बताया जा रहा है कि इंडिया ज्यादा कर रहा है। इंडिया का जो अपना डेटा है कि पिछले 1.5 वर्षों में 1200 बार लाइन ऑफ कंट्रोल का वायलेशन पाकिस्तान की ओर से किया गया है।
जी खालिद फारूकी साहब, आप हमारे साथ हैं? जी वो हमारे साथ, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया है। हमें ये भी मालूम है प्रताप जी के इसी महीने में दोनों ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर हैं उनकी मुलाकात भारत में होनी है, तो वो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है मौजूदा हालात को सामने रखते हुए? क्या मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उस पर ब्रेक थ्रू जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है या नहीं?
देखिए, उम्मीद भले ही बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन मैं बातचीत के हमेशा पक्ष में रहा हूँ और हमेशा फेवर में रहा हूँ। और बातचीत जाहिर तौर पे आज हमारे डिफेंस के बहुत सारे जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने यहाँ के न्यूज़पेपर्स में कहा है कि हाँ बातचीत की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बातचीत न करना कहीं कोई सोल्यूशन नहीं है, और अगर हम बातचीत करेंगे तो दरवाजे वहीं खुलेंगे। दुनिया की किसी जंग से तो दरवाजे खुलते नहीं, जंग भी होती है तो अगर कहीं दो मुल्कों में या कहीं भी तो बाद में तो बातचीत होती है। तो मुझे लगता है इंडिया गवर्नमेंट भी अभी इस फेवर में है कि ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, क्योंकि देखिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग का इशू है ये एक ऐसा इशू है जिसपे हम लगातार बात करते रहते हैं, और मुझे लगता है कि उसको बराबर रखते हुए जरूर उस पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं सिक्योरिटी को लेकर के ही जो इन दोनों देशों को बात करनी चाहिए। तो एक पॉजिटिव होप, रे ऑफ होप हम हर जगह देखते हैं। तो जाहिर तौर पे अजीत डोभाल साहब के साथ सरताज अजीत साहब की जो 23 तारीख की मुलाकात है उसमें हम देखते हैं एक उम्मीद की आते हैं किन किन चीजों पे बात होती है। कई बार क्या होता है कि हो सकता है बहुत सारी जो टिपिकल चीजें हैं, बहुत ज्यादा जो चीजें जहां वो नहीं कंप्रोमाइज करना चाहें, ये नहीं करना चाहें, वहां बात न बढ़े, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि जब दो लोग बात करें और उन बातचीत में कोई भी 5 पॉइंट, अगर हम 10 पॉइंट में बात कर रहे हैं तो 5 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर बात आगे बढ़ सकती है। तो यही बहुत बड़ी बात है कि हम उसे 50% सक्सेसफुल मान ले। तो मुझे लगता है कि बातचीत होगी भले ही वो पूरी कारगर ना हो, लेकिन एक अच्छी नंबर्स में वो बात आगे जा सकती है, आगे फॉरवर्ड जा सकती है। कुछ पे आज आगे बढ़ने की बात हो, कुछ पे कुछ दिनों बाद आगे बढ़ने की बात हो, लेकिन मुझे लगता है ये बातचीत कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी अगर होती है तो।
ओके, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से खालिद फारूकी भी हमारे साथ इस गुफ्तगु में शरीक हों, लेकिन उनकी टेलीफोन लाइन इस वक्त नहीं मिल रही है। प्रताप जी, अब जो बातचीत होनी है तो भारत की तरफ से कौन से मसाइल जो हैं वो उठाए जा सकते हैं पाकिस्तान के मुशीर के सामने?
देखिए, भारत की तरफ से 3 चीज़ें, आज जो हमारा प्राइम मिनिस्टर UAE में है वहां भी ये हो रहा था कि दाऊद इब्राहिम की जो प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, उसके वहां पे एक और डोजियर देंगे। अभी क्या हुआ कि पिछले दिनों जब ये उधम सिंह नगर में, यहाँ उधम सिंहपुर में हमला हुआ होता है और वो जो पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़ा गया लड़का नावेद, तो उसी के आसपास जम्मू कश्मीर के एक MLA हैं उस्मान, उन्होंने ये कहा कि साहब मेरी मुलाकात टाइगर मेमन से कराची में हुई थी। बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं कि ये कौन, जो मुंबई ब्लास्ट के बहुत सारे जो आरोपी हैं वो कराची में रहते हैं। तो मुझे लगता है अभी जो बार बार चीज डिस्कशन में है, एक तो परमानेंट चीजें होती हैं कि जो परमानेंट डिस्प्यूट्स हैं उन पर हम कुछ आगे बढ़ें, लेकिन टेररिज्म जाहिर तौर पर एक बड़ा इशू है। टेररिज्म में जो दूसरा बड़ा इशू है कि ऐसे कौन से टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में शेल्टर पाए हुए हैं इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम, और उन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है बात होगी। ये इंडिया साइड की बात मैं कर रहा हूँ, जाहिर तौर पे पाकिस्तान के पास भी इसी तरह के कुछ सवालात होंगे।
बिल्कुल, और सामीन एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि खालिद फरीकी साहब को हमने इस सेगमेंट में मधु किया था, इस वक्त उनकी लाइन नहीं मिल रही है। और अब आते हैं, जिस तरह आपने कहा प्रताप जी के भारत के जो वज़ीर आज़म है मोदी जी, वो इस वक्त यूएई के दौरे पर हैं, और ये हमें मालूम है कि 34 सालों में पहली दफ़ा कोई भारतीय वज़ीर आज़म जो हैं वो यूएई का दौरा कर रहे हैं। कुछ इशूज़ का तो आपने ज़िक्र किया जिसको वो वहाँ यूएई के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, उनके साथ उठाएंगे, लेकिन ओवरऑल आप अगर देखें तो इस दौरे की क्या अहमियत है भारत के लिए?
देखिए, इस दौरे की कई तरह से जो अहमियत बनती है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जैसा आपने कहा कि 34 इयर्स हो गए, और 34 इयर्स में प्राइम मिनिस्टर पहली बार यहाँ गए हैं। आपके आसपास का जो इलाका होता है, पीस का मतलब ये नहीं होता है अगर हमको टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है। और अभी यूएई का जो ऑफिशियल ज्वाइंट वहां से बयान आया, उसमें भी आया कि दुनिया का कोई देश टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अगर टेररिज्म के खिलाफ हिंदुस्तान को पहल करनी है, तो उस पहल में जब तक पड़ोस शामिल नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ती। तो जाहिर तौर पर टेररिज्म के खिलाफ कोई भी बातचीत होगी तो अगर हम पाकिस्तान को किनारे नहीं रख सकते, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान से जो बातचीत चलेगी वो तो होती रहेगी। तो मुझे लगता है एक ये पहल है। दूसरी चीज ये है कि कारोबार को रिलेटेड कि यहाँ के और यूएई को लेके आज अभी जो हमारे पास जानकारी आई कि 65,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के एक वहां पे विंडो ओपन किया है नरेंद्र मोदी ने। तो मुझे लगता है दो चीजें हैं, काम और कारोबार भी चलना चाहिए, रोजगार भी चलना चाहिए, और जो पीस प्रोसेस है वो भी चलना चाहिए। मैं पाकिस्तान के साथ भी इसी पक्ष में हूं कि हमें सिर्फ एक जगह बात अटका के नहीं रखनी चाहिए, बात हर तरफ से होनी चाहिए। पाकिस्तान से सिर्फ बम धमाके और टेररिज्म का ये रिश्ता नहीं हो, काम कारोबार का भी रिश्ता हो, तो वो रिश्ता वो प्रोसेस भी चलते रहना चाहिए, और जो पीस का प्रोसेस है इस पर भी बात होनी चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया प्रताप जी, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। खालिद फारूकी साहब को हमने बहुत ट्राई किया लेकिन उनकी लाइन जो है वो हमें नहीं मिल रही है। और सामीन, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट के लिए एमजे खान ने यहाँ यूएस से हमें ज्वाइन किया है, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
सामीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद, और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में एमजे खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एमजे खान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी। एमजे खान साहब, पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, ईरान का जो वज़ीर ख़ारिजा है जवाद ज़रीफ़, वो रूस के दौरे पर हैं, और आज उनकी वो अपने रूसी हम मनसब सरगेई लोरोव से मुलाकात भी करेंगे। ये बताइएगा कि उनका रीजनल और ग्लोबल एजेंडा जो है वो इस दौरे का क्या हो सकता है?
देखें, ईरान को तो ज़ाहिर है अपने ऊपर से सैंक्शन हटाने की या जो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं उसको हटाने की उनकी कोशिश है, और उसी के लिए उन्होंने ये एक जो मुआहदा किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, खुसूसी तौर पे अमेरिका की लीडरशिप के अंदर, उसको वो बहुत अहम समझते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी इकानमी के लिए और अपनी प्रेस्टीज के लिए, और उनको बहुत ज़रूरत है। रशिया ने इस पाबंदियों के दौरान काफ़ी हद तक ईरान का साथ दिया था, तो باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ شاید امریکہ میں اس کی اپروول جو ہے جس کی مخالفت ہو رہی ہے اگر نہیں ہوئی تو ان کے آپشن بھی ان کا یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات پہ وہ کریں کہ وہ ان کے ساتھ کاروبار اور ٹریڈنگ کر سکیں. اور رشیا ویسے بھی امریکہ سے آج کل جو حالات ہیں اس میں رشیا نے جو اپنی کاروائیاں کی ہیں مختلف علاقوں میں تو رشیا بھی اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے ہر جگہ پہ. تو مڈل ایسٹ میں ایران کے اوپر رشیا کا انفلوئنس بھی بڑھنے کے چانسز ہیں اس طرح
جی.
تو یہ اس طرح کی چیزیں لگتی ہیں کہ وہ دونوں کی ایک ضرورت ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی اور دوسرے قریب آنے کی. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے.
اوکے, لیکن اگر کانگریس اس معاہدے کو رد کرتا ہے تو اس صورت میں کیا روس سمیت باقی جو P5+1 ہے ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ ایران کے خلاف ان کی جو لگی ہوئی پابندیاں ہیں اس کو اٹھا لیں؟
دیکھیں یہ ڈپلومیٹیکلی تو یہ مشکل ہوگا مگر وی ہیو ٹو لیو ان دا پریکٹیکل ورلڈ کہ پہلے بھی جو پابندیاں ایران کے اوپر لگی ہوئی تھیں اس میں کافی حد تک ایران کو موقع ملتے رہے تھے ٹریڈنگ کرنے کے. اور اس وقت جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو کانگریس ہیں اس میں تو ظاہر انفلوئنس ہے کافی حد تک اسرائیل کا اور اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں مگر دنیا میں اس وقت انکلوڈنگ ویسٹرن ورلڈ یورپ وغیرہ میں اس بات کی بڑی ایک اہمیت ہے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں اور اس جو نیگوشیشن ہوئی ہیں اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. تو کس حد تک اگر یہ امریکہ اپروو نہیں کرتا تو کس حد تک وہ اس پابندیوں کو برقرار رکھیں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ نیگوشیشن کے دوران اور بھی کچھ عرصے پہلے تک جو انہوں نے پابندیوں کے اوپر اپنا موقف اختیار کیا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں اگر امریکہ اس کو اپروو نہیں بھی کرتا تو یورپ میں اس کی فضا جو ہے وہ کافی حد تک ہے کہ یہ پابندیاں جو ہیں یہ ختم ہو اور یہ معاہدہ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو.
اوکے, اب مصر کی طرف آتے ہیں ایم جے خان صاحب. وہاں سے یہ خبر ہے کہ مصر میں انسدادی دہشت گردی کی جو خصوصی عدالتوں کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں اس کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے. مصر کے حالات پر اس کا آپ کیا اثر دیکھتے ہیں؟ حالات ان خصوصی عدالتوں سے حالات قابو میں آ جائیں گے یا پھر کیا؟
دیکھیں بہت سی جگہوں پہ اس طرح کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ڈومیسٹک اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا اس کا پس منظر میں یہ ہوتا ہے. تو مصر میں جو ایک جمہوری حکومت آئی تھی مورسی کی اس کو جس وقت ختم کیا گیا اور ملٹری حکومت دوبارہ آئی ہے تو ان کو موجودہ حکومت کو اپنے ان مخالفین کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑتی رہے گی اور پڑتی رہی ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو لاس پاس ہوں گے اس کا اثر ان اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو قابو کرنے کے لیے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ اس کا استعمال ہوگا. اور یہ ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل سین کا زیادہ اس میں اثر لگتا ہے.
اوکے, ایم جے خان صاحب ایک اور سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گی لیکن کافی دیر سے لیاقت الملک دیر سے ایک کالر ہیں ان کو ہم مختصر سنتے ہیں. جی لیاقت الملک صاحب 20 سیکنڈ میں بات کیجیے پلیز.
اچھا جی, میرا سوال جی یہ ہے کہ یہ جو مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو 54% لوگوں نے مرسی صاحب کو جمہوری طریقے سے سربراہ مقرر کیا اور پھر ایک فوجی ڈکٹیٹر نے آ کر ان کی جمہوری حکومت کو ختم کی. اور میرے خیال میں ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے اسرائیل کے برخلاف اس مبارک کے لگائے گئے جو غزہ کی پٹی اور فلسطینیوں پر جو پابندیاں تھی وہ.
اوکے, بہت شکریہ ایم جے خان صاحب, آپ کے کمنٹس پلیز. ہمارے کالر کو سنا آپ نے,
پہلو انہوں نے نشاندہی کی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی پہلو تھے کہ ڈیموکریسی جو ہے اور آزادی رائے اگر عوام کی وہ اس خطے میں ہر جگہ زیادہ پسند نہیں کی جاتی. اور سعودی عربیہ نے بہت زیادہ ان کی مخالفت کی تھی اور ان کے اوپر تمام جو ایڈ وغیرہ ان کی بنتی تھی اور جیسے حکومت چینج ہوئی سعودی عرب نے بہت زیادہ پیسے وہاں پہ دیے. تو اس سارے خطے میں ایک یہ کنسرن ہے جو کہ حکمران ہیں آج کل کہ اگر لوگوں کو شخصی آزادی مل گئی اور لوگوں کو ووٹ کا حق مل گیا اور جمہوریت برقرار ہوئی تو ان کے یہ چیز اسپریڈ ہوگی مختلف ملکوں میں
جی.
اور جہاں پہ شہنشاہیت قائم ہے بادشاہت
ان کے لیے بھی ایک خطرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ایم جے خان صاحب. اور سامعین اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر ارسلان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.